مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
ہمارے یہاں یہ ایک رواج ہے، براتی لوگ پہلے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور حاضری دینے کے بعد سسرالی ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں، تو اس میں مزار پر جانا کیسا ہے؟
اللہ کے نیک بندے کے بارگاہ میں حاضری یہ عین سعادت ہے۔
یہ بتائیے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں؟ ابھی آپ نے یہ فرما تو دیا، ہو سکتا ہے کوئی چینل پر ایسا بیٹھا ہو، یہ کونی مارے، دیکھ مولیوں نے راستہ نکال لیا نا اپنا۔ آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے بے باک لوگ بیٹھے ہیں، ایسے عجیب و غریب تبصرے کرتے ہیں ان چیزوں پر، ان کو آپ کیا سمجھائیں گے؟
ہم اپنی طرف سے تھوڑی بتا رہے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ملا وہ آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے واضح کر کے پیش کرتے ہیں۔
آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔
مدنی چلے کے ناظرین، آئیے کچھ معتکفین کے تاثرات دیکھتے ہیں۔
نماز پڑھتے نہیں تھے، اب باپا کی دعا سے ہم نماز پڑھنے بھی لگ گئے، بہت کچھ یہاں سیکھنے کے لیے مل رہا ہے، اور ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم آگے جا کے اور دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔
آگے بھی نیت ہے کہ برائیوں سے بچیں گے انشاءاللہ، جھوٹ غیبت وغیرہ سے۔
ایک ماہ کے اعتکاف میں جو کچھ سوچا تھا اس سے کہیں زائد پایا۔ پہلے ہم لوگوں کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ رمضان آ گیا ہے، سحری سے پہلے کرکٹ کھیلنی ہے، سحری کے بعد دوستوں یاروں کے ساتھ گلی کوچوں میں چوراہوں پہ بیٹھنا ہے، روزہ ختم ہونے کے بعد تو ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتا تھا کہ رمضان ہے۔ یہاں پہ صرف یہ ذہن ہوتا ہے کہ فجر کے بعد جو ہے وہ مدنی حلقے میں شریک ہونا ہے، اس کے بعد ظہر کی تیاری کرنی ہے، اس کے بعد قاعدہ سیکھنا ہے، حلقے میں بیٹھنا ہے، دعائیں سیکھنی ہیں، نماز کے احکام کے حلقے میں شریک ہونا ہے، وہاں پہ نماز کے معاملہ سیکھنے ہیں، نماز کے طریقے سیکھنے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری کرنے کا ذہن ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ جس میں باپا کی حکمت بھری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ہزاروں کتابیں اٹھا کے اگر وہ معاملات ہمیں نہیں ملتے جو باپا کے مدنی مذاکرے میں ملتے ہیں۔
بہت کچھ سیکھا، سب سے اہم جو فرض ہے ہماری نماز، ہم اس کے پابند ہو گئے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جدید دور ہے، ہمارے جیسے کئی لوگ راتوں میں کرکٹ وغیرہ کھیل کے وقت ضائع کرتے ہیں، یہ ہمارے باپا کی کرامت ہی سمجھے کہ ہم نوجوانوں کو مسجد میں لا کر بٹھا دیا، وہ بھی ایک ماہ کے لیے۔ پہلے کے رمضان گزرے، ان میں راتوں کو بازاروں میں گھومنا، راتوں میں کرکٹیں کھیلنا، اور یہ انشاءاللہ اس رمضان میں باپا کے مدنی مذاکرے سن رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔
سب سے بڑی بات، پانچ وقت کی نماز کی عادت ہو جائے گی، ماں باپ کا ادب کریں گے، بہن بھائی کا، چھوٹے بڑے کا، چاند رات کو انشاءاللہ قافلے میں جاؤں گا انشاءاللہ عزوجل۔
میرا پہلا اعتکاف ہے، اللہ معاف کرے، میں نے توبہ کی، غیبت چوری وغیرہ وغیرہ میں بہت کرتا تھا، حضرت صاحب بار بار توبہ اس سے کرواتے تھے اور میں اس سے توبہ کی۔ اب باپا جی سے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرے کہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور میں دین کی طرف رغبت ہو جاؤں۔
جب تک اس ماحول سے منسلک رہوں گا میں انشاءاللہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔
جو بھی نیک بننا چاہتا ہے وہ دعوت اسلامی میں آ جائے۔
پہلے ہم جھوٹ بولتے، غیبت کرتے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا اسلام کا، لیکن اب ماشاءاللہ ہمیں اسلام کی پتہ چلا ہے، داڑھی کی بھی نیت کی ہے۔
یہاں اعتکاف میں آنے سے پہلے ہم کافی گناہوں میں مبتلا تھے، مدنی چینل پر اس کے اشتہارات وغیرہ دیکھے کہ یہاں پر اعتکاف ایک ماہ کا کروایا جاتا ہے، اور یہاں پر آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم گناہوں سے دور اور ڈیلی توبہ کرواتے ہیں باپا جانی، رمضان مبارک ہم نے یہی پایا ہے،
بہت ہی سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ اعتکاف کی برکت ہے۔ نفل نماز کے لیے بھی میں اٹھا ہوا ہوں، پہلے ہم گناہوں میں اور ادھر ادھر بھٹکے رہتے تھے، الحمدللہ اب دعوت اسلامی کی ہی وجہ سے ہم اس پلیٹ فارم پہ آئے ہوں، میں فیضان مدینہ میں آیا ہوں۔
میں پہلی دفعہ اعتکاف میں بیٹھا ہوں، میں نے پہلی دفعہ ابھی تک سارے روزے رکھے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں میں سارے روزے رکھوں آگے بھی۔
میں یہ کہتا ہوں کہ جو پیچھے ہم نے جو رمضان، میں نے اپنی لائف میں جو رمضان گزارے ہیں، وہ میں سارے یعنی کہ بہت غفلت میں گزارے ہیں، تو یہاں پر آ کر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے پیچھے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میں نے اپنے آپ کو ساتھ زیادتی کی ہے۔ زندگی میں پہلی بار دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں۔ اس ماہ کے جو جتنے بھی روزے جا رہے ہیں ماشاءاللہ میں نے سارے روزے رکھے ہیں، اور اپنے دل کے ساتھ یہ عہد کیا کہ انشاءاللہ کبھی روزہ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا۔ نماز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ الحمدللہ اتنا پتہ چل گیا کہ نماز کس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کم از کم نماز جو ہے نا وہ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے۔
میں نے سنا تھا یہاں پر آ کے یقین بنے کہ تقدیریں بدلتی ہیں، الحمدللہ میں نے آ کر یہاں پر دعا کی، اللہ کا فضل آج میرے گھر والوں سے بات ہوئی کہ میری جو میں نے ادھر آ کے دعا مانگی الحمدللہ اللہ کے فضل سے مرشد کی طرف سے میری دعا بھی قبول ہو گئی۔ کوئی نماز میری جب تک یہاں سے آیا ہوں میری تکبیر اللہ سے نہیں چھوٹی، اور الحمدللہ تراویح بعد جماعت ادا کر رہا ہوں ادھر آگے۔ کبھی زندگی میں نے تراویح کبھی دو پڑھ لی، کبھی چار پڑھ لی، لوگوں کے لڑکوں میں شرارت کر لی، رمضان گزارا۔ ادھر آ کے ماشاء اللہ دل کرتا ہے کہ ساری رات تراویح ہوتی ہے اور تراویح ہم پڑھتے رہے، قرآن پاک سنتے ہی رہے، اور نگران شورا جو صبح ماشاء اللہ جو بیان فرماتے ہیں اس میں تو ہم نے یہ سنا کہ ایک دوسرے سے پہلے ہم دل آزاری کرتے تھے مسلمانوں کی، کہ دل آزاری سے دل دکھتا ہے انسان کی۔ آج الحمدللہ میں نے گھر والوں سے بھی بات کی فون پہ، جس طرح شروع نے جذبہ دلایا، میرے جتنے بھی عزیز و قارب جاننے والے تھے یہاں سے بھی میں نے سب سے ہاتھ جوڑ کے دل سے معافی مانگی ہے، اور خصوص میں نے اپنی والدہ کو صبح فون کے والا صاحب کہ میں کہا اگر میری طرف سے آپ زندگی میں کوئی رنجش وغیرہ ہوئی ہوئی ہے ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھے آپ دل سے معاف کر دیجیے گا۔
اعتکاف کے یہ مناظر دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے رمضان شریف یہی باب المدینہ میں ہی آیا ہے۔
میں 24 گھنٹے کبھی کیا کر رہا ہوں، کبھی کیا کر رہا ہوں، کبھی گانے سن رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ میں یہاں پر ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں، اپنے پیر کے قدموں میں آیا ہوں، پیر کی برکتیں لوٹنے آیا ہوں ماشاءاللہ سے۔ اور آئندہ انشاءاللہ میں جب تک اب زندہ رہوں گا اس پیر کا انشاءاللہ مرید ہی رہوں گا۔
یہاں کا دل کو بہت سکون ملتا ہے، آدمی کا دل کرتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے، اور دلی طور پہ آواز نکلتی ہے کہ اب میں گانے وغیرہ فلمیں وغیرہ نہیں دیکھوں گا، اور کوشش کروں گا نماز پڑھوں گا اور نیک کام کروں گا اور برے کاموں سے جو ہے توبہ کروں گا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔
ضیاء درود و سلام، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، صفحہ نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک کی 16ویں شب آ پہنچی، آدھے سے زیادہ رمضان تشریف لے گیا۔ اللہ تعالیٰ ان بقیہ ایام کو اپنی عبادت میں گزارنے کی سعادت بخشے، کہ پچھلے دن جو بھی گزرے ہمارے افسوس ناقدری رہی، غفلت طاری رہی، اللہ تعالیٰ ہم کو ماہ رمضان کا قدردان بنائے، اور کوئی لمحہ ایک کاش ہمارا اس کی رضا کے بغیر نہ گزرے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد واصف اتاری سکرن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا روزے میں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
فیضان رمضان صفحہ نمبر 214 سے یہ مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات جب روزے میں قے ہو جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض تو سمجھتے ہیں کہ روزے میں خود بخود قے ہو جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور شاہ فیوے یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جس کو خود بخود قے آئی اس پر قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی وہ روزے کی قضا کرے۔ کرم یا رب کے سات حروف کی نسبت سے قے کے بارے میں سات پیرے۔ نمبر ایک، روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی ہو جائے، خواب بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر دو، اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے، منہ بھر کی تعریف آگے آتی ہے، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر تین، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے۔ نمبر چار، اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر پانچ، قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی، تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ نمبر چھ، منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر سات، منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا۔ منہ بھر قے کی تعریف، منہ بھر قے کے معنی یہ ہے، اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے۔ مدینہ کے پانچ حروف کی نسبت سے وضو میں قے کے پانچ احکام شرعی۔ نمبر ایک، وضو کی حالت میں جان بوجھ کر قے کریں یا خود بخود ہو جائے، دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی اور اس میں کھانا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر دو، اگر بلغم کی منہ بھر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر تین، بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے۔ نمبر چار، بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ خون تھوک سے مغلوب نہ ہو، یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے، وضو ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مشتمل ہے وہ زرد یعنی پیلی ہوگی، نمبر پانچ، اگر قے میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ضروری ہدایت، منہ بھر قے علاوہ بلغم کے ناپاک ہے، اس کا کوئی چھینٹا کپڑے یا جسم پر نہ گرنے پائے، اس کی احتیاط فرمائیے۔ آج کل لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور منہ وغیرہ پر جو ناپاک قید لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پونچھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت عز و جل ہمیں نجاست سے بچنے کا ذہن عنایت فرمائے،
آمین
آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد، جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد شعیب رضا اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ ہند سے بول رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پانی کو کس رنگ کا ساوت فرمایا؟ جواب ارشاد فرمایا۔
میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانی کا رنگ ہلکا سا سیاہی مائل ہونا بیان کیا ہے، چنانچہ فتح رضویہ جلد 3 صفحہ 244 پر ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ پانی خالص سیاہ نہیں، پورا پورا کالا نہیں ہے، مگر اس کا رنگ سفید نہیں، میلا مائل بیک گونا سواد، سواد خفیف ہے۔ سفیدی یعنی کہ میلا پن کی طرف مائل ہے، اور معمولی سا اس میں کالا پن ہے، اور وہ صاف سفید چیزوں کے بمقابل آ کر کھل جاتا ہے۔ تو سفید، میرا کہلے میں آپ کو یوں سمجھا دوں کہ پانی کا ایک رنگ ہے، اور اس میں یہ قریب تھوڑا سا اس میں کالا پن ہے، بے رنگ نہیں ہے پانی، ہوا بے رنگ ہے۔ ہوا نظر آ رہی ہے کسی کو؟ نظر نہیں آ رہی، یہ نظر آ رہا ہے نا کہ اس میں کچھ بھرا ہوا ہے، یہاں بھی کچھ بھرا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا، یہاں بھری ہوئی ہے خالی جگہ میں ہوا بھری ہوئی ہے، یہاں بھرا ہوا ہے پانی، تو یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پانی کا رنگ ہے۔ اب مزید اگر اس کو اس میں رنگ نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ ڈارک ہے، اس کے مقابلے میں یہ غوثیہ رنگ کی بوتل ہے، تو اس جیسے پانی ہے یہ پتا چلتا ہے، مگر کالا پن اس کا جو ہلکا سا ہے وہ اس میں محسوس نہیں ہو رہا۔ اب اگر یہ پانی میں کپڑے پر ڈالوں گا تو یہ کپڑے پر دھبا کرے گا، تو اس کا دھبا ہونا یہ اس کو واضح کر دے گا کہ اس کے اندر رنگ ہے۔ دھبے نظر آ رہے ہیں اس میں، اور یعنی پوری چادر ایسی نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں پانی لگا وہاں دھبا نظر آ رہا ہے، جو کہ بہت ہلکا سا کالے کی طرف مائل ہے، تو یہی پانی کا رنگ ہے۔ یعنی پانی بے رنگ نہیں ہے، ہوا آ رہی ہے جا رہی ہے، اس کو دیکھو ہلا بھی رہی ہے تھوڑی تھوڑی، لیکن کون سا رنگ ہلا رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا، پانی ذرا سا ڈالا تو اس نے اپنا رنگ دکھایا۔ تو یوں پانی بے رنگ نہیں ہے، پانی کا ایک رنگ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی نبی
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا یہاں وہ روایت بیان کی جا سکتی ہے کہ دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، ایک پانی اور ایک کھجور؟
سبحان اللہ، دو کالی چیزوں پر
اعلی حضرت نے اسی سے استدلال کیا ہے،
پانی اور کھجور دونوں کو کالا کہا گیا۔
حدیث اس کا رنگ بیان ہوا نا.
جی خدام المساجد والے جسے شامل ہیں ان کی طرف سے میسج آیا ہے کہ اس شعبے کے تحت رجب المرجب اور شعبان میں 65 مساجد کا پاکستان بھر میں افتتاح ہوا.
الحمدللہ ماشاءاللہ.
یہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ارشاد فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو آپ کی سواری کیا تھی اور اس کا نام کیا تھا؟ کون کون بتائے گا؟
مدنی فیس کے ساتھ.
تنزیل ناصر اتاری ضیاء کوٹ سے اور انشاءاللہ چاند راہ سے 12 دن کا کورس.
ماشاءاللہ.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو تھی وہ اونٹنی تھی اور اس کا نام کسوا تھا.
جواب درست ہے.
ان کو تحفے میں کیا دیا جائے حاج صاحب؟
انہیں تحفے میں امیر علیہ سنت کی دستخط کی ہوئی مقتت المدینہ کی کتاب اور مدینہ منورہ کی تسبیح. یہ بتائیے کہ وہ کون سی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں, کون سا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں.
فخر رضا عطاری دارالسلام سے ایک ماہ کے اعتکاف میں حاضر ہوں انشاءاللہ عزوجل چاند رات سے 12 دن کے مدنی کورس کے لیے انشاءاللہ نیت ہے.
ماشاءاللہ. اور اس میں تین دن اگر مدنی قافلہ بھی پلس کر سکتے ہیں تو کر لیں
انشاءاللہ عزوجل. حضور آپ کے سوال کا جواب موت ہے.
نہیں, مدنی مذاکرے میں یہ بیان ہو چکا ہے, امیر سنت نے بیان کیا ہے.
آگے والوں کے بجائے پیچھے والوں سے لے لیتے بےچارے, وہ لبک لبک کہہ رہے.
لے لے بابا, آپ فرما دے جو جواب پیچھے سے.
یہاں اصل انہوں نے بھگدڑ مچا دی.
پیچھے جو جواب دے دے انہیں انشاءاللہ تعالی امیر سنت کے جو استعمال میں پلیٹ آئی ہے وہ اور مدینہ منورہ کی تسبیح یہ تحفے میں دی جائے گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا جواب بڑھاپا.
نہیں, یہ تو سامنے سے جواب دیا, میں نے پیچھے سے مانگا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بڑھاپا.
جواب درست ہے.
سب انہوں نے بھی درست جواب دیا, ان کو کیا دیا جائے؟
یہ کیا دے رہے ہیں ہم کو؟
باپا 12 ماہ پیش کیے ہوئے ہیں.
جی
12 ماہ پیش کیے ہوئے ہیں.
اچھا 12 ماہ کب سے؟
انشاءاللہ چاند رات سے.
چلے انہیں بھی, ان کا جواب بھی درست ہے.
نہیں, اسی حلیے میں ہی سفر کریں گے 12 ماہ.
نیت کرتا ہوں پاپا انشاءاللہ.
انشاءاللہ.
چلے دونوں طرف امیل سنت کی استعمال کی ہوئی پلیٹ اور مدینہ منورہ کی فضاؤں کو چوم کر آئی ہوئی تسبیح جس کو امیل سنت نے استعمال بھی کیا ہے یہ تحفے میں دیا جائے گا. رحیم یار خان سے سوال ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مشہود احمد گلشن فرید چولستان ضلع رحیم یار خان. میرے پیارے بابا جان, میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کلمہ اس طرح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ, کیا اس طرح پڑھنا کیسا ہے؟
پاک کا اضافہ کر دیا ہے انہوں نے, اپنے عربی ترکیب تو بدل گئی اس کی. تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ عورتیں پہلے یہ پڑھتی تھی, اب بھی پڑھتی ہوں گی لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ, سنا ہے میں نے اپنے کانوں سے. تو صحیح جو مطلب کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہی پڑھنا چاہیے. ایسا جو بولے اس کو روکنا چاہیے کہ جو حدیثوں میں لکھا ہے کلمہ وہی پڑھے. یہ پاک لفظ حدیثوں میں ہے نہیں کلمہ کے ساتھ, اور قرآن کریم میں بھی جو یہ الفاظ ہیں نا محمد الرسول اللہ یہ ہیں, اس میں لفظ پاک نہیں ہے. پاک تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. پاک یہ لفظ ہے دراصل فارسی کا، تو اس لیے جو لکھا ہے قرآن و حدیث میں محمد الرسول اللہ وہی پڑھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على العبيد على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
میرا نام سید محسن اتاری ہے، میں ملیر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ختم القرآن کے لیے جو چندہ جمع کیا جاتا ہے، اس چندے سے حافظ صاحب، سامع اور امام صاحب، مؤذن صاحب کی خدمت کی جا سکتی ہے، اور مٹھائی وغیرہ، کپڑے کے جوڑے وغیرہ ختم القرآن کے چندے کے نام سے لیے ہوئے سے سارے کام کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟
یہ لوگوں کو پتا تو ہوتا ہے کہ ختم القرآن سے مراد کیا ہے 27ویں رات.
اصل میں باپو وہ اس سے جو مسائل ہیں ختم قرآن کے، یعنی جس انداز میں ہمارے یہاں پہ ختم قرآن کی اجرت دی جاتی ہے وہ تو بہرحال درست ہی نہیں ہے. اجارے کے بغیر قرآن پاک پڑھنے کے اوپر جس طریقے سے دیر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے جس بارے میں سوال کیا ہے، تو ہمارے یہاں اس کا رواج ہے کہ لوگوں سے جو چندہ لیا جا رہا ہوتا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اس چندے سے جو ہے وہ امام کی بھی خدمت کی جائے گی، جو حافظ صاحب ہیں، جو سامع ہیں، جو خادمین ہیں، ان کی بھی خدمت کی جائے گی. یہ ایک الگ میٹر ہے. تو وہ جب صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے چندہ ہو تو پھر اس صورت میں تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ ان سب کو دیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں کا معاملہ ہی بالکل الگ ہوتا ہے کہ جس انداز میں چندہ کر رہے ہوتے ہیں اور جس انداز میں جو ہے وہ انہوں نے امام سے تراویح پڑھائی ہوتی ہے اجرت پر، وہ غلط طریقے کار ہوتا ہے.
یہ مطلب یوں بعض جگہ ہوشیاری کرتے ہیں کہ ہم طے نہیں کریں گے، ہم طے تھوڑی کیا ہے، جو ہو گیا دے دیں گے. یہ بھی اجرت ہی ہے. تو اگر اس طرح جس کو پتا ہے کہ یہ اجرت میں دیا جا رہا ہے تو دینے والے کو بھی ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا کہ یہ مطلب گناہ پر مدد کر رہا ہے. تو یہ اس طرح مطلب یہ کہ یہ تو سارا مطلب یہ یوں مطلب غلط ہو رہا ہے. تو اس لیے حافظ صاحب جو ہو اس کو کھلا بول دیا جائے کہ ہم کچھ بھی نہیں دیں گے. یعنی کہ جو کمیٹی والے جو ہیں یہ بول دیں کہ ہم کچھ نہیں دیں گے، اور وہ بھی کہتے ٹھیک ہے میں کچھ نہیں لوں گا، اب یہ پڑھا دیں. اب اگر اپنی مرضی سے آپ اس کو کروڑوں روپے دے دیں تو یہ جائز ہے. اچھا رہا یہ کہ امام صاحب، مؤذن صاحب، یہ ہر رمضان میں ان کی خدمت کی جاتی ہے، ٹھیک نا؟ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کیوں، یہ قرآن پڑھنے کی اجرت نہیں ہے، یہ تو رمضانوں میں امام صاحب کی اور خدمت کی جاتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے. جھگڑا یہاں ہے یہ حافظ صاحب کا کہ ان سے مطلب شرعی حیلہ کیا جائے. یہ تو صورت میں نے بتائی جو کہ ہے دشوار، کچھ نہیں دیں گے تو ہم جاتا ہے چلے جائے گا، یہ تو قرآن پاک کی قدر ہی نہیں کرتے، ہو سکتا ہے برا بھلا بول کے جائے. تو اس کی صورت یہ جو جائز طریقہ ہے وہ یہ کہ حافظ صاحب سے قرآن پاک کی تو بات ہی نہ کریں آپ پڑھنے کی. آپ اس سے مطلب جیسے کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ عشاء کی جماعت فی الحال 9:15 اور کتنے بجے تراویح ختم ہوگی ایک اندازہ ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ نے اس کو یہ حافظ صاحب کو یوں 2 گھنٹے کے لیے یہ روزانہ رات کا 27ویں رمضان شریف تک 27 راتیں آپ کو روزانہ 2 گھنٹے ہمیں دینے، ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے، جو ہو سکا دے دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، یہ جائز نہیں ہے. آپ کو بالکل اماؤنٹ بتانا پڑے گا کہ اتنے دیں گے، 1000 دیں گے یا 1,00,000 دیں گے یا 50,000 دیں گے، جو بھی دینا ہے یہ بتا دیں گے اتنے دیں گے، اور وہ کہہ دیں مجھے منظور ہے. اب یہ 2 گھنٹے کے لیے آپ کے ہو گئے اجیر یا ملازم یا سروینٹ، یہ جو بھی آپ اس کو نام دو، یہ 2 گھنٹے کے ہو گئے. اب ان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 گھنٹے ہیں نا، ان 2 گھنٹوں میں آپ ہم کو تراوی سنا دیا کریں، تو یہ کہ ہیلا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہیلا ہو رہا ہے، تو اس طرح کرنے سے یہ جائز ہو جائے گا. اب اجرت اس کو جو بھی طے ہوئی، طے تو کرنا ہی ہے، تو یہ جو طے کیا یہ آپ اس کو دے دیں. اب نہ یہ مانگ رہا ہے، اب آپ اپنی مرضی سے کہ طے ہوا تھا 25,000 اٹھا کے آپ نے 1,25,000 حافظ صاحب کو دے دیا, یہ جائز ہے؟ طے کرتے وقت یہ نہیں کہ یہ 25,000 طے کرتے ہیں لیکن تم فکر مت کرو ہم تو وہ دیں گے زیادہ, تو پھر یہ گڑبڑ کھڑی ہو گئی. اس کو یہ نہیں بولے, طے کرے اور بالکل صاف الفاظ میں طے کرے.
ایک بات عرض کرو, ابھی آپ نے یہ فرما تو دیا, ہو سکتا ہے کوئی چینل پر ایسا بیٹھا ہو, جیسے عموماً کئی کئی لوگ ایسے بیٹھتے ہیں, یہ کون ہی مارے, دیکھ مولیوں نے راستہ نکال لیا نا اپنا. آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے بے باک لوگ بیٹھے ہیں بابا, کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, دیکھ راستہ نکال لیا, دیکھ یوں کر کے یوں, ابھی کان تو گھما کے پکڑو, کان تو کان ہی ہے نا یار, ایسے عجیب و غریب تبصرے کرتے ہیں ان چیزوں پر, ان کو آپ کیا سمجھائیں گے؟
اس میں یہ کہ جو مسلمان ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں, یہ عالمگیری میں کتاب الحیل ایک چیپٹر ہے, باب ہے, حیلوں کا باب, اس میں قرآن کریم کی آیت دی ہوئی ہے جس سے علماء کرام نے رستہ نکالا ہے.
وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے, وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی تھی, تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ 100 تنکے لے لیجئے اور اس سے ان کو مار لیجئے تو آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی. اسے
ایک بار سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ جو بڑی وفادار تھی جن کا نام ہے رحمت, تو ان کو کچھ دیر ہو گئی خدمت, کیونکہ آپ بیمار تھے, بیماری آپ کی مشہور ہے, تو دیر ہو گئی, تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں تم کو 100 کوڑے ماروں گا. اب یہ قسم تو آپ نے فرما لی, بعد میں ظاہر ہے وہ احساس ہوا کہ تو بڑی خدمت کرتی ہے, 100 کوڑے اس کو کسے ماروں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو, اپنے نبی کو یہ رہنمائی کرم فرمایا اور اجازت دی کہ تم نے 100 کوڑے بھلے مارے بولے ہیں, تو 100 تیلیاں 100 تیلیوں کی 100 تنکوں کی جھاڑو لے کر ایک جھاڑو اس کو مار دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. اب اس کو کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ کہ اللہ پر بھی تنقید کریں گے, نبی پر بھی تنقید کریں گے, نعوذ باللہ من ذالک. تو ہیلوں کا یعنی کہ قرآن میں ثبوت موجود ہیلے کا. اچھا پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جب صدقہ حاضر کیا جاتا آپ اس میں سے نہ کھاتے بلکہ اصحاب صفا کی طرف بھیج دیتے کہ اس کے حقدار وہاں ہیں, تو وہ اگر پھر کبھی کوئی صحابی وہی صدقہ قبول کر لے کر پھر اسی کو اپنی طرف سے بارگاہ رسالت میں حاضر کرتا ہدیہ, تو اس کا قبول فرمانا ثابت ہے کہ اس صحابی کے حق میں تو یہ صدقہ تھا, اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں اب یہ تحفہ ہو گیا, گفٹ ہو گیا, تو حکم بدل گیا, حالانکہ چیز وہی ہے لیکن وہ ایک ہاتھ سے جا کر دوسرے ہاتھ میں آئی, تو وہ جس نیت کے ساتھ آئی گئی تو یہ سارا تبدیل ہو گیا معاملہ. تو یوں ہیلا شرعی ہوتا ہے. اب یہ جو ساری مسجدیں اس وقت کھڑی ہوئی ہیں اپنے پلے سے کس نے بنانی ہے, اور صاف پیسے بھی اب کہاں لوگ دیتے ہیں, یہی زکات. تو زکات ڈائریکٹ مسجد میں لگ بھی نہیں سکتی, اگر کوئی بولے کہ میں زکات کے پیسوں سے مسجد بناؤں گا تو زکات اس کی ادا ہوگی ہی نہیں. تو زکات جو ہم دعوت اسلامی والے بھی لیتے ہیں نا مسجد کے لیے یا جامعات کے لیے مدارس کے لیے, تو اس کا شرعی حیلہ کرتے ہیں, کیونکہ زکات کا پیسہ تو استاد کی تنخواہ میں بھی نہیں دے سکتے, نہ تعمیر کر سکتے اس سے مدرسہ, نہ یہ ڈیسک وغیرہ لے سکتے ہیں اس سے زکات کے پیسوں سے, تو اس کا شرعی حیلہ کر کے, اور وہ یہی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی زکات کے حقدار جو اپنوں میں ہی ہوتے ہیں ترکیب ہوتی ہے فقیر شرعی کو, وہ زکات کی رقم پیش کی جاتی ہے, وہ دعوت اسلامی کو ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کرنے کے لیے ڈونیٹ کر دیتا ہے, عطیہ دے دیتا ہے، چندہ دے دیتا ہے، تو اب یہ رقم اس کے حق میں اگرچہ زکات تھی، اس حقدار کے حق میں، اب اس نے جو دے دی اب یہ زکات نہ رہی، اب یہ اس کا حکم بدل گیا، تو اب اس کے ذریعے مسجد تعمیر ہوگی، سب کچھ ہوگا، تو ورنہ تو پھر آپ کو کوئی مسجد نماز کے لیے بھی نہیں ملے گی. جتنی مسجدیں بنی ہوئی آپ جا کر گہرائی میں جاؤ گے تو اس میں بہت ساری مطلب زکات عام طور پہ ہوتی ہے، کہ جتنی بھی خیراتی اسپتال ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی پارٹی بولے نا کہ میں اکیلا اس کو چلاتا ہوں، تو اس کے بھی ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو وہ بھی زکات سے چلا رہا ہوتا ہے اس ہاسپٹل کو. جب جانور آتی ہے تو اس ہاسپٹل میں سے نقاد جو جا پہنچتے ہوں گے، حالانکہ اس کی تو ہم بھی مطلب مذمت کرتے ہیں کہ برائے راست جو زکات استعمال ہوتی ہے وہ غلط ہے. اس طرح جبکہ غریب امیر سب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور غریب کو بھی استعمال کروانے کی اس کی بھی صورت ہے. غریب کو اگر انجیکشن بھونک دیا زکات کے پیسوں سے تو زکات نہیں ہوتی. ہاں انجیکشن سرنج جو بھی ہے یہ اس غریب حقدار کو دے دیا، مالک بنا دیا، اب اس نے قبضہ کر لیا، اب اگر وہ بولتا ہے کہ مجھے یہ لگا دو انجیکشن تو بھلے لگا دیں آپ، تو یہ تھوڑی صورت بنتی ہے آج کل سماجی اداروں میں. اللہ ماشاء اللہ کوئی کوئی کرتا ہوگا، تو اس میں بھی شرعی ہیلے ہی کا مشورہ ہم نے دیا ہے کہ جتنی بھی زکات آتی ہے اس کا ہیلا شرعی کر لو، جس کا بھی طریقہ میں نے عرض کیا. اور پھر کیونکہ سادات کرام بھی تو ان اسپتالوں سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دوائیں لیتے ہیں، مالدار لوگ بھی جاتے ہیں خیراتی اسپتال، خیراتی ہم کہتے ہیں لیکن جو خیراتی ہی کہلاتے ہیں، چیریٹیبل، اب چیریٹیبل بولتے ہوں گے، ہے تو خیراتی، مانا تو اس کے یہی جاتے ہیں نا. تو چیریٹیبل جتنی بھی ہاسپٹل ہے، یہ جنرل بات کرتا ہوں، اس میں زکاتیں جاتی ہیں. گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں بھی جو بڑی بڑی رقمیں جو ڈونیٹ کرتے ہیں نا، میرا گمان ہے اس میں بھی زکاتیں دیتے ہوں گے لوگ. اور ہیلے کا اگر ہم بولتے ہیں تو وہی بولے مولویوں نے راستہ نکلا ہے ایسے، ہیلے حلال ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتے. وہ اس طرح کے بے باک لوگ دیکھیں. ایک پرانا واقعہ میں نے کہ ادارے کو جا کے کسی وجہ سے میرا جانا ہوا تھا، تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، ان کے بھیجے میں کوئی رستہ ہی نہیں تھا کہ جو میری بات جو شریعت کے مطابق تھی وہ اندر داخل ہوتی، سمجھ بھی نہیں آیا. اور زکات استعمال ہو سکتا ہے اب بھی کر رہے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ ہماری اپنی ایک میمن برادری کی شاخ ہے، میں کتیا نے کہوں میمن برادری، ایک کتیانہ برادری بھی ہے، اس کی بات نہیں ہے. اس کے تو اسلامی بھائی جو آئے تھے بہت ماشاءاللہ ہمارے برادری کے بہت سمجھدار تھے، اور بہت خوف خدا والی باتیں کر رہے تھے. مدنی مذاکرہ رکھا تھا او فیر میں. ایک اور میمن کی کئی شاخیں، ایک شاخ کی بات کر رہا ہوں، اس میں میرا جانا ہوا تھا کسی وجہ سے. تو اب ایسی مطلب میں نے کہ تو ہم جو ہیلا بتاتے اس میں تو آپ کی بچت ہے دنیا اور آخرت کی، اور ہم اپنی طرف سے تھوڑی بتا رہے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ملا وہ آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے واضح کر کے پیش کرتے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی روح پھر اس میں ڈالی جاتی ہے؟
اصل میں روح پہلے اس کی آسمانوں پر لے کے جاتی ہے، شرح صدور وغیرہ میں یہ ہے، اور پھر اس کے مرتبے کے مطابق اس کا معاملہ ہوتا ہے، پھر روح جو ہے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس سے سوال جواب بھی ہوتے ہیں. پھر روح کے رہنے کے مقامات الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کی روح قبر کے پاس رہتی ہے، کسی کی روح اچھی ہے تو زمزم کے پاس رہے گی، آسمانوں میں رہے گی، سدرۃ المنتہا، جنت، اور مختلف مقامات جو ہیں وہ روح کے لکھے گئے ہیں کہ جہاں وہ رہتی ہیں. تو بہرحال روح کا ہمہ وقت تعلق جو ہے وہ جسم کے ساتھ رہتا ہے، تو قبر میں جب رکھتے ہیں تو وہاں بھی اس کا جسم سے تعلق رہتا ہے. اولاً وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، وہ پھر مقام و مرتبے کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا جسم کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پاپا جان میرا سوال یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں یہ ایک رواج ہے کہ براتی لوگ پہلے مزار جو ہوتا ہے اس پر حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینے کے بعد پھر دوسرے جو سسرالی ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں. تو اس میں مزار پر جانا کیسا ہے؟ اور یہ بتا دیں کہ مزار پر جو حاضری کے آداب عذر شرع ہیں وہ کیا کیا ہیں، ذرا وضاحت فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزار شریف پر اگر براتی پہلے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے بارگاہ میں حاضری یہ عین سعادت ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے. اور آداب میں سے یہ کہ قدموں کی طرف سے حاضر ہو، اور قدموں کی طرف سے حاضر ہو کر چہرے کی طرف رخ کر کے صاحب مزار کے قبلے کی طرف پیٹ کر لے تو اب چہرے کی طرف رخ ہو جائے گا، سلام عرض کرے، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جو اللہ توفیق دے پڑھ کر ایصال ثواب کرے، اپنے اس نکاح کے تعلق سے بھی دعا کرے کہ یا اللہ اس نیک بندے کے طفیل میری شادی خانہ آبادی ہو جائے، گناہوں سے بچ کر یہ ساری تقاریب انجام پائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
جو ولیوں کے مزاروں پر مسلمان آتے جاتے ہیں، جو ولیوں کے مزاروں پر مسلمان آتے جاتے ہیں، خدا کی رحمتوں سے حصہ وافر وہ پاتے ہیں، خدا کی رحمتوں سے حصہ وافر وہ پاتے ہیں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.